نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه المتين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومما رزقناهم ينفقون صدق الله مولانا العلي العظيم حاضرين كرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قرآن مقدس کی جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس کی روشنی میں کچھ عرض کرنے اور سننے کی سعادتیں حاصل کرنے سے قبل عشق و محبت میں ڈوب کر آقائے کائنات رحمت عالم نور و مجسم شفیق امم رؤوف الرحیم حاضر و ناظر نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ محبت میں درود مقدس کا نذرانہ محبت پیش کریں صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ قد ضاقت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی سریعاً سریعاً فی قضاء حاجتی یا قاضی الحاجات. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں جو ایک عظیم نعمت ماہ رمضان المبارک کی شکل میں عطا فرمائی، اس ماہ مقدس کی ساعتیں بڑی تیزی سے ہم سے اور آپ سے رخصت ہو رہی ہیں، اور آج اس ماہ مقدس کے 16 تاریخ 16واں روزہ ہے، دوسرا عشرہ ہے، اور یہ عشرہ مغفرت والا عشرہ ہے. لائق مبارک باد ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس ماہ مقدس کو پا کر اس کا حق ادا کرنے کی پوری کوشش کی، دن میں روزے رکھے، رات میں قیام اللیل کیا، توبہ استغفار میں اس ماہ مقدس کی ساعتوں کو انہوں نے گزارا، اور اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارا، اپنے ظاہر و باطن کو ان مقدس روزوں سے، ان مقدس عبادتوں سے نکھارا. ماہ مقدس کی یہ برکتیں کہ پورے ماہ ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں جتنی بھی مساجدیں ہیں، ہر مسجد اس ماہ مقدس میں اس مسجد کو غذا ملتی ہے، یعنی نمازیوں سے مسجدیں بھری رہتی ہیں. شاید ہی کوئی ایسی مسجد ہو جس میں نمازی نہ ہو، لیکن الحمدللہ دنیا کے کونے کونے میں اہل ایمان ذوق و شوق کے ساتھ اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں، اور 5 وقت ایک صف میں کھڑے ہو کر، شانے سے شانہ ملا کر، کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے ہو کر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حاضر آ کر اپنی بندگی کا اظہار کر کے اب اسلام کی شان نو شوکت کو بڑھاتے ہیں. یہ ایک عظیم حکمت ہے نماز کی اور جماعت کی کہ پانچ وقت اسی انداز میں اگر مسلمان صفوں میں کھڑا رہے, کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑا رہے گا تو مسلمانوں کے میں جو نااتفاقی, یہ ساری جو بیماریاں ہیں آج وہ دور ہو جائیں گی. لوگ اتحاد کا نعرہ لگاتے ہیں, اس سے بہتر اتحاد کا مظاہرہ اور کہاں ہوگا کہ غریب بھی صاحب بغل میں ہے, فقیر بھی بغل میں ہے, امیر بھی بغل میں ہے, شاہ درویش سب بغل میں ہے, پیر بھی بغل میں ہے, مرید بھی بغل میں کھڑا ہے, سب ایک ساتھ میں کھڑے ہیں. اس سے اچھا عظیم مظاہرہ کہیں اور ہو نہیں سکتا. جب پانچ وقت آ کر کے کاندھے سے کاندھا ملاتا ہے, آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے. اس لیے سرکار نے فرمایا کہ سب میں کھڑے رہو تو کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے رہو تاکہ تمہارے دوسرے سے محبت پیدا ہو, دشمنی نااتفاقی ختم ہو. اتحاد کا نعرہ لگانے والوں کو تو سب سے پہلے مسجد میں آ کر کے پانچ وقت مسجد کو آباد کر کے صف میں کھڑے ہونے کی فکر کرنی چاہیے. لیکن سب بھی قائم رہے اور سب اس وقت تک قائم رہے گی جب تک کہ سب کے اندر کوئی غلط انسان, کوئی آدمی نہ کھڑا ہو. جیسے کہ ایک شخص بیمار ہے, اسے جزام کا مرض ہے, وہ کہ ایسی اس کو بیماری ہے کہ اگر کسی کے ساتھ میں بغل میں کھڑا, کوئی اس کے بغل میں کھڑا ہوگا تو وہ بیماری اس سے لگ جائے گی. تو ایسے شخص کو سب میں کھڑے رہنے کی ضرورت نہیں, کنارے ہو جائے. جزامی ہو یا کوئی ایسا بدبودار آدمی ایسا ہے کھڑا ہے جس کے جسم سے, جس کے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے, وہ بھی سب میں نہ کھڑا ہو, سب منقطع ہو جاتی ہے. جب ظاہری اسباب کی بنیاد پر سب منقطع ہو سکتی ہے تو اگر کسی کا عقیدہ خراب ہو اور تو اس بنیاد پر اگر وہ ایسا انسان اگر صف میں کھڑا ہے کیا صف ٹوٹے گی؟ نہیں. اسی طرح سے اگر کسی صف میں کوئی بد مذہب دیوبندی وہابی غیر مقلد قادیانی شیعہ رافضی کھڑا ہو جائے, ہماری صفیں ٹوٹ جاتی ہیں. صف دور سے بولو ٹوٹ جاتی ہے. ارے ظاہری اس بنیاد بیماری کے سبب جب صف منقطع ہو سکتی ہے تو یہ تو اتنی بڑی بری بیماری ہے جس کی وجہ کر مسجدیں ناپاک ہو جاتی ہیں. تو ایسے انسان کو بھی صف میں نہیں کھڑے رہنا چاہیے. اس لیے صف میں سنی اپنے کاندھے سے کاندھا ملا کر کے کھڑا ہو جائے, اور سب سنی اگر اس انداز میں کھڑا ہوگا آپس میں پیار و محبت پیدا ہوگی. رمضان المبارک کی یہ بہاریں سب سے پہلے قوم مسلم کو یہ ذہن دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اس کو تم ادا کر رہے ہو تو اس سے کچھ سبق بھی حاصل کرنے کی کوشش کرو. ایک ماہ تمہارے اندر یہ جو اسپرٹ پیدا ہوئی, اس ایک ماہ میں جو تم نے صبح شب و روز جس انداز میں گزارے تھے, یہ ایک ماہ ایک انسان کو انسان بنانے کے لیے بہت ہوا کرتا ہے, ایک ساتھیں بہت ہوا کرتی ہیں. اگر ایک ماہ میں اس کو جو ٹریننگ مل گئی, سال بھر تک 11 ماہ تک اگر وہ اسی پر عمل کرتا رہے گا, دنیا میں انقلاب آ جائے گا, انقلاب آ جائے گا. لیکن آج ہم صرف ماتم کرنا جانتے ہیں, لیکن اس ماتم کے کرنے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا. ہمارے اندر جو بیماریاں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے اپنا خود محاسبہ کرنا ہوگا کہ کس سبب ان پریشانیوں میں ہم مبتلا ہو چکے ہیں. اگر ہم نے اپنا محاسبہ کر لیا اور پھر محاسبہ کرنے کے بعد
ان چیزوں کو ان برائیوں کو اپنے اندر سے اگر دور کر لیا انشاءاللہ تبارک و تعالی سنیت کی بہاریں اور چمکتی نظر آئے گی, مسلک اعلی حضرت کا پرچم اور لہراتا ہوا نظر آئے گا. اس لیے دوستو پیار و محبت کے ساتھ صفوں میں کھڑے رہو. اس لیے فرمایا کہ دو شخص کے درمیان جگہ نہ رہنے پائے, جب دو شخص کے درمیان جگہ رہ جاتی ہے تو ایک تیسرا کھڑا ہو جاتا ہے, ہے نا, تیسرا کھڑا ہوتا ہے, وہ کون ہے بولو زور سے, شیطان کھڑا ہو جاتا ہے. اور جو نمازی کے خیالات کو نماز سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے, نماز میں ذہن بھٹکتا ہے, دل نہیں لگتا, ارے ہر کہنے والا یہی کہتا ہے, بریلوی بھی یہی کہتا ہے, دیوبندی بھی یہی کہتا ہے کہ بیچ میں شیطان کھڑا ہوا. میں اس سے پوچھتا ہوں کہ کیا شیطان نظر آیا, کیا شیطان نظر آیا؟ ارے شیطان نظر نہیں آ رہا ہے, مگر اسے تو مان رہا ہے. ایک شیطان ہے, اور دنیا کے ہر حصے میں ہر مسجد میں اگر ایسا ہو وہاں وہ حاضر ہے اور اس کو تو مان رہا ہے, تو ایک شیطان ہر جگہ حاضر بھی ہو جاتا ہے اور حاضر ہونے سے پہلے وہ ناظر ہوتا ہے, دیکھ لیتا ہے کہ کس صف میں کتنی جگہ ہے. ارے جب ایک شیطان کو تو حاضر و ناظر مانتا ہے, پہلے نے تو اے جہنمیوں, اگر شیطان کو تم حاضر و ناظر مانتے ہو تو جانے ایمان محمد الرسول اللہ, انہیں حاضر و ناظر ماننے میں کیوں تکلیف ہوتی ہے, انہیں بھی حاضر و ناظر مانو. اس لیے کہ جہاں مومن ہے وہیں جانے ایمان ہے, وہیں بھی جانے ایمان ہے. اگر دو نمازی ہے بیچ میں جگہ ہے شیطان ہے, تو جہاں مومن وہیں جانے ایمان. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے, عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے, یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا. رسول کا کلمہ پڑھیں اور کہیں کہ رسول کو حاضر و ناظر نہ مانو حرام ہے. جو رسول کا ہوتا ہے, جو رسول کا ہے وہ رسول کو حاضر و ناظر مانے گا, اور جو شیطان کو ہے کا ہے وہ شیطان کو مان رہا ہے کہ میرے ابا حضور آ جائیں گے, میرے ابا حضور آ جائیں گے. اس لیے سب میں جگہ مت چھوڑو, کاندھے سے کاندھا ملا لو. بھائی کیوں, ابا حضور آئیں گے. کون ہے ابا؟ میرے شیطان میرے باپ تو ہے, ہم اس کے چیلے ہیں. پہلے میں شرم نہیں آتی ہے, اس سے اپنے عقیدے کو درست کر لو. شیطان کو حاضر و ناظر مان رہا ہے, ہر جگہ موجود ہے, اور سب ایک ہی صف میں نہیں ہے. اگر سو صفے ہیں اور سو صفوں میں سو جگہ میں خالی ہے تو ہر صف میں کھڑا ہے. تو ایک رسول, رسول کی ذات امام الانبیاء کی ایک تنہا ذات ہے, ہر جگہ موجود ہے. سمجھو, اگر سمجھ میں آ گئی بات ایمان سمجھ جائے گا. اللہ اللہ, رسول کائنات کے غلاموں اپنے ایمان کو سنوارو. اس لیے کہ ایمان ہے تو نماز ہے, ایمان ہے تو زکات ہے, ایمان ہے تو روزہ ہے, ایمان ہے تو حج ہے. اس لیے کہ اسلام کے جو پانچ ستون, اس میں پہلا کلمہ, پھر نماز, پھر زکات, پھر روزہ, پھر حج. بغیر کلمے کے نہ نماز نہ زکات نہ روزہ نہ حج. اور رب کا کرم دیکھو, ترتیب کتنی پیاری رکھی ہے. قرآن مقدس کو آپ پڑھتے ہو, صبح شام تلاوت کرتے ہو, رمضان المبارک میں خوب تلاوت کرتے ہو, ہمیشہ تلاوت کرنی چاہیے. آپ نے یہ غور سے کیا ہوگا, قرآن مقدس میں جہاں رب نے نماز کا حکم دیا ہے, اس نماز کے حکم کے بعد اس نے روزہ کا حکم نہیں دیا, اس نے حج کرنے کا حکم نہیں دیا, نماز اور نماز کے فوراً بعد رب تبارک و تعالی نے جس چیز کو نماز کے ساتھ رکھا ہے اس کا نام ہے زکات, اس کا نام ہے زکات. نماز زکات, واقیم الصلاۃ واتو الزکات. قرآن پاک کی تلاوت کر جاؤ, جہاں نماز کرنے کا حکم ہے وہیں زکات دینے کا حکم ہے. کیا مزاج ملا؟ ان ایک پہلے جو ہے رب کی بارگاہ میں جسمانی عبادت روحانی عبادت پیش کروں، اور اس کو پیش کرنے کے بعد ایک اہم عبادت ہے، وہ ہے مالی عبادت. مالی عبادت، یہ دونوں عبادتیں ایسی ہیں کہ اس دونوں عبادتوں کے ذریعے رب کی رضا حاصل ہوتی ہے، رب کے پیارے حبیب کی رضا حاصل ہوتی ہے، اس کے ذریعے سرکار کی شفاعت نصیب ہوگی. جہاں جہاں نماز، وہیں وہیں جو ہے رب نے زکات کا حکم دیا. نماز کا وقت آئے، اے میرے بندوں، رب کی میری بارگاہ میں آ جاؤ، سرب سجود ہو جاؤ، اور سرب سجود ہو کر کے میرا حق ادا کر لو. حق ادا کرنے کے بعد اے میرے بندوں، اب بندوں کا حق ادا کرو. بندوں کا کیسے حق ادا کرو گے؟ اب مال کی فکر میں لگ جاؤ، روز رزق حلال کی تلاش میں لگ جا، اور زمین پر پھیل جا. تلاش کرنا تیرا کام ہے، محنت کرنا تیرا کام ہے، دینا میرے ذمہ کرم ہے. اگر تیرے پاس مانگنے کا وقت نہ ہوگا، صرف آ سجدہ کر، اور سجدہ کر کے چلا جا. مانگنے کا وقت نہیں، ہاتھ نہ اٹھا، چلا جا. لیکن سن، میں تجھے مانگنے والوں سے زیادہ عطا کروں گا، مانگنے والوں سے زیادہ عطا کروں گا. رزق حلال کی تلاش ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے. اس لیے میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ایک بند مومن رزق کی تلاش میں نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 70 دروازے رزق کے کھول دیتا ہے. اور رزق کی تلاش میں نہ نکلا، جیسا آج ماحول بنا ہوا ہے، ہاتھ پھیلانے کا ماحول ہے، جسے دیکھو ہاتھ پھیلاتا نظر آتا ہے، بھیک مانگتا نظر آتا ہے. فرمایا میرے آقا نے، جو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، بھیک مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے 70 دروازوں کو بند کر دے گا. رزق کے 70 دروازے بند ہو گئے. مانگو مت، مانگو اس سے جو سب کو دیتا ہے، جو انسان کو بھی دیتا ہے، جو جانوروں کو بھی دیتا ہے، درندوں کو بھی دیتا ہے، پرندوں کو بھی دیتا ہے، نباتات و حیوانات کو بھی دیتا ہے، سب کو دینے والا، جو رزق دینے والا، جو رزاق ہے، اس سے مانگو. ارے تم دنیا داروں سے مانگتے ہو، دنیا داروں سے مانگتے کیا فائدہ ہوگا؟ وہ دنیا دار جسے تم مانگ رہے ہو، اسے بھی مال والا کسی دنیا والے نے نہیں بنایا، خدا نے بنایا ہے. جب وہ خدا اسے بنا سکتا ہے، تو تم بھی جس انکساری کے ذات مانگو گے، رب تعالیٰ تمہیں بھی عطا کرے گا. اور پھر جو رزق حلال میں لگا، رب نے اپنے کرم سے مجھے اسے رزق عطا کیا، اسے دولت عطا کی. اب دولت مل جانے کے بعد رب کا کرم دیکھو کیا فرماتا ہے، تمہیں کیسی عظیم خوشخبری دے رہا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، وہ لوگ جو میرے دیے ہوئے مال کو، جو مال میں نے اسے دیا ہے، میرے دیے ہوئے مال کو میری راہ میں خرچ کرتے ہیں. یونفقون، متقی ہیں، وہی لوگ متقی ہیں. متقی کی پہچان بتا دی، تقوی والے کی پہچان بتائی. ارے نفل پڑھنے والا متقی نہیں ہے، صرف متقی صرف ادھر ادھر بھٹکنے کا نام نہیں ہے. متقی تو وہ مومن ہے، وہ مومن ہے کہ جو رب کی دی ہوئی نعمتوں کو، رب کی دی ہوئی نعمت کو، اس کے مال کو جو رب نے اپنے کرم سے اسے دیا ہے، اس مال کو اس کی رضا کے لیے اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے. اور مال خرچ ہو رہا ہے، وہ سمجھا کہ میرا مال میرے خزانے سے کم ہوا، لیکن سن، کیسی نعمت دیتا ہوا جا رہا ہے، خوشخبری سناتا جا رہا ہے، تو دے رہا ہے. سن، رب کی بارگاہ سے تقویٰ تجھے مل رہا ہے. رے دیتے جاؤ، تقویٰ لیتے چلے جاؤ، متقی بنتے چلے جاؤ، تم دو گے تمہارا ہی فائدہ ہے. اور جہاں تم
تقویٰ تمہیں ملے گا, جہاں تمہیں پرہیزگاری ملے گی وہیں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارے خاندان کا کوئی انسان, کوئی فرد جو پریشان حال ہے اس کی پریشانی دور ہو جائے گی, جو مصیبت و آلام میں کرب میں زندگی گزار رہا ہے اس زندگی سے وہ نجات حاصل کر سکتا ہے. بندوں کے حقوق کی ادائیگی کے لیے رزق حلال یہ ایک عظیم نعمت ہے. جب آدمی اس کی ادائیگی اس کی تلاش کرے گا اور حاصل ہو جانے کے بعد جب اس کی مدد کرے گا تو اس کی مدد میں اس کا بھی فائدہ ہے, دینے والے کا بھی فائدہ ہے. اس لیے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مقدس عبادت کو فرض فرمایا جسے اسلام کا تیسرا رکن کہا جاتا ہے, وہ ہے زکات. زکات اسی لیے ہم پر فرض کی گئی ہے اور ہر مومن پر فرض نہیں ہے. ماننا ضروری ہے کہ زکات فرض ہے, اور جس کی فرضیت نص قطعی سے ثابت ہے جس کا منکر کافر ہے, لیکن وہ ہر مومن پر نہیں ہے, اسی پر فرض ہے جس کے پاس نہ مال ہو. حاجت اصلیہ کے بعد جو مال بچے اور اس پر سال گزر جائے اس پر زکات فرض ہو جائے. اب وہ دے دے مال, اس میں سے 40واں حصہ نکال لے اور اپنے غریب بھائی کو دے دے, مسکین کو دے دے, فقیر کو دے دے, مسافر کو دے دے, اپنے خاندان میں دیکھ لے پہلے کہ تیرے خاندان میں کون ایسا فرد ہے جو مسکین ہو چکا ہے, تیرے پڑوس میں کون ایسا انسان ہے ان کو تو دے دے. لیکن سن, دینا ضرور ہے لیکن دینے سے پہلے یہ دیکھنا بھی فرض ہے کہ جس کو دے رہا ہے وہ سنی صحیح العقیدہ ہے بھی یا نہیں ہے. اگر سنی صحیح العقیدہ ہے تو دے, اور اگر کسی بد مذہب کو دیا تو تیری ایک پیسے کی بھی زکات ادا نہ ہوگی. یاد رکھنا, قرآن پڑھنا نہیں دیکھا جاتا, حدیث پڑھنا نہیں دیکھا جاتا, صرف سجدوں سے پیشانی کو کالی کر لیا ہے یہ نہیں دیکھا جاتا. بڑے بھیا کا کرتا اور چھوٹے بھیا کا پاجامہ پہن لیا تو متقی نہیں ہو جاتا. اب تک تو یہ ان کی پہچان تھی, اب تک تو یہ ان کی پہچان تھی. ہمارے اندر بھی ایک نکل پڑے بدماش, انہوں نے بھی اپنا ہولیا ایسے ہی بنا لیا ہے, بڑے بھیا کا کرتا چھوٹے بھیا کا پاجامہ, اب بولے ہم ہی سنت والے ہیں. کون سی سنت ہے کہ کپڑا اتنا اونچا کر دو کہ پنڈلی نظر آئے؟ یہ سنت کے خلاف ہے. یہ سنت کے دعوے دار جو بھٹک رہے ہیں, خود بھٹکے ہوئے ہیں, قوم کو بھٹکا رہے ہیں. آج نام رکھیں دعوت اسلامی, در حقیقت دعوت شیطانی ہے. شرم نہیں آتی سنت کے نام پر قوم کو گمراہیت کی دہلیز پر پہنچانے والوں, اور اس میں چند بکاؤ ملا اپنے چند تکوں کے لیے قوم کا سودا کر رہے ہیں. کیا کریں, ہمیں نذرانہ کم ملتا ہے یا نذرانہ زیادہ ملتا ہے؟ اسی لیے کہا گیا جہنم میں ایسے ملا زیادہ ہوں گے, علماء رہیں گے نا زیادہ ایسے ہی رہیں گے. جہنم میں سرکار نے دیکھا تھا کیوں, یہ نہ دیکھنا کہ کون مولوی بول رہا ہے, یہ دیکھنا بولی کیا ہے. اگر اس مولوی کی بولی امام احمد رضا کے فرمان کے مطابق ہے تو وہ بولی سچی ہے, بولنے والا سچا ہے. اگر وہ فرمان کے مطابق نہیں ہے وہ ملا جھوٹا ہے, چاہے ہندوستان کے کتنے بڑے عظیم مرکزی داروں کا ناظم کیوں نہ ہو, کوئی بھی محدث کیوں نہ ہو. ہمارے لیے معیار کل بھی امام احمد رضا تھے, آج بھی ہیں, قیامت تک رہیں گے. لوگ کہتے ہیں, میں تو کہتا ہوں, میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اسی طور کے لیے فرمایا, لوگ کہتے ہیں سراج ملت تنہا ہے. ارے تنہا بنے رہے, میرا امام پہلے ہی عرض کر چکا ہے کہ ساتھی ساتھی کہہ کے پکاروں. ارے ساتھی ہو تو جواب آئے. پھر
سر جھنجلا کر سر دے پٹکوں, پھر جھنجلا کر سر دے پٹکوں, کہہ چل رہے مولا والی ہے, چھوڑ دے کسی کی فکر, اللہ تیرا مددگار ہے. ہم کو اس کی فکر نہیں اس راج ملت کو کہ کون مولوی کون پیر ساتھ میں ہے, میرا رسول میرا حبیب کا حبیب کا حبیب کا مولا میرے ساتھ ہے. ملاؤں سے دین, ایسے ملاؤں سے دین تھوڑی بچا ہے, یہ تو دین کے غدار ہیں مولوی. حالات ہم سے لوگ آگے صبح شام پوچھتے ہیں کہ حضرت دعوت اسلامی کو زکات دینے سے زکات عطا ہوتی ہے کیا؟ میں نے کہا کیوں؟ بولے وہ مذہبی چینل چلاتے ہیں. میں نے کہا چینل اور پھر مذہبی دو متضاد باتیں ہیں. جس چینل پر فلم کی شوٹنگ ہو وہ مولوی آ کر کے ایکٹنگ کرے, ڈانس دکھائے, اس کی پکچر آئے, کیا وہ مذہبی چینل ہو سکتا ہے؟ سب بولو ضرور ضرور, اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو, اللہ کا فرمان ہے, سچ بولو, سب بولو, پیچھے والے آنکھ مت پھاڑو, تم بھی منہ کھولو. مذہبی چینل تو وہ ہے کہ جس چینل میں بغیر تصویر کے بغیر حرام کے مذہب کا اس کی اشاعت ہوتی ہو, پیغام دیا جاتا ہو, اور جس چینل کے اندر حرام کاری ہو, فوٹو دکھائی جاتی ہو, نہ وہ کل وہ مذہبی تھا نہ آج ہے, اور جب تک اس پر قائم رہیں گے وہ مذہبی نہ رہے گا. اور یہ ملا آج کا فتوا دے رہے ہیں اس لیے کہ ہمیں 20,000 ملا, اس لیے کہ مجھے 2,00,000 ملا. تکوں پر فتوا بدلنے والے ظالم جہنمی ملاؤ, کون سی حدیث ہے جس سے تم نے ثابت کیا ہے کہ تصویر کا اتارنا جائز ہے؟ بس ثابت کر کے دکھاؤ. مر جاؤ گے, تمہارے باپ دادا مر گئے, انہوں نے اسے حرام کو حرام ہی مانا, تم آج دنیا کی دولت کے لیے اسے تم حلال کہہ رہے ہو؟ مرنا ہے, خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے, کیا وہ لے کے جاؤ گے؟ یہ نہ پیسے والوں کو خوش کرنا ہے, یہ دولت مندوں کو خوش کرنے کے لیے. یاد رکھو, دولت کسی کو نہیں بچائی ہے, نمرود کو نہ بچا سکی, فرعون کو نہ بچا سکی, قارون کو نہ بچا سکی, آج بھی دھستا چلا جا رہا ہے. دولت تھی اتنی دولت کہ 70 اونٹ پر صرف چابی رہا کرتی تھی, خزانے کی چابیاں رہتی تھیں, آج کل کے دولت مندوں کی چابی تو اس کے پاکٹ میں بھی نہیں رہتی ہے. اور اتنا غرور, تمہارے پاس میں کیا شعور ہے کہ تم حرام اور حلال میں تمیز پیدا کر سکو؟ حرام اور حلال کی تمیز کے لیے کہیں اور نہیں جانا ہے, بارگاہ رضا میں چلو, وہی معیار ہے, وہی معمار دین و سنیت ہے, وہی ہماری جنت کی سرٹیفکیٹ ہے, وہی راہ جنت ہے, اور وہی آستانہ باب جنت ہے. ہم اس سے محبت کرتے ہیں, دنیا کے لیے نہیں دین کے لیے کرتے ہیں. یہ ظالم محبت کا نعرہ لگاتے ہیں تاکہ قوم اس نام پر آ جائے, اور پھر ہم لا کر کے پھر اختار کا پاگل بنا دیں. اعلی حضرت کے نام پر چلو, غوث اعظم کی غلامی قبول کرو, قادری بن جاؤ. ادھر بنو گے اتاری, ادھر بنو گے قادری, کتنا بڑا فرق ہے. تو نہ وہابی دیوبندیوں کو جس طرح سے زکات کی رقم دینے سے زکات ادا نہیں ہوتی ہے, ان دعوت شیطانی اور اسلامی کو بھی زکات کی رقم دینے سے زکات نہیں ادا ہوتی. اگر غلط بات ہوتی ہے, یہ میرا کہا غلط ہوتا تو میں بھبانگ دوہل نہیں کہتا, ہزاروں کے مجمع میں اپنی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں. اگر کسی میں دل ہے تو میرے اس کہے کو غلط ثابت کر کے دکھا دے, لیکن میرے ایک ایک جملوں پر تاج الشریعہ کی مہر ہے. الحمدللہ, ہم تو وہی کہتے ہیں جوہوں سے فیضان جاری ہوتا ہے. الحمدللہ دوستو, آج بھی کل, آج بھی کل بھی قیامت تک, ہر دور میں, اس لیے کہ ہر آنے والا دور بڑا نازک دور ہوگا, بڑا نازک دور ہوگا. اللہ اکبر, کیسے اپنے آپ کو بچاؤ گے؟ ایک ذات ہے احمد رضا کی, ان کی تعلیمات پر عمل کرتے جاؤ, ان کے لٹریچرز کو پڑھتے جاؤ. اس لیے انہوں نے احمد رضا سے دور کر دیا, ان کی کتاب مت پڑھو, یہ مت پڑھو. ایک کتاب ہے فیضان سنت, یہی پڑھتے چلے جاؤ, یہی پڑھتے چلے جاؤ. گلے میں لٹکا لیا ہے, گٹر کے پاس کھڑا ہو کر کے سنا رہا ہے, ماشاء اللہ رب العالمین. حدیث کی یہ حیثیت ہو گئی, حدیث کا یہی مقام ہے کہ ناپاک جگہوں پر کھڑے ہو کر کے, اور لوگ کہتے ہیں ہمارا پیسے والا کہتا ہے, داڑھی رکھ لینے والا کہتا ہے, کتنے دین کی خدمت کر رہے ہیں بےچارے, ماشاء اللہ ہیں, یہ دین کی خدمت کر رہے ہیں کہ دین کا مذاق اڑا رہے ہیں. دوستو حق جانو, بڑا نازک دور ہے, بتانے والا پھر کوئی نہ آئے گا, حق سے تمہیں ملانے والا پھر آج نہ ملے گا. آج جو مل رہا ہے غنیمت جانو, اور ایمان و عقیدے کی حفاظت کر لو. زکات فرض ہے. لوگ یہ کہتے ہیں جب فقراء مساکین کے تعلق سے قرآن میں حکم آیا تو پھر مدرسوں میں زکات دینا کہاں جائز ہے؟ کہاں قرآن میں آیا کہ مدرسوں کو دو؟ اچھا, بڑی شیطان نے تیرے دماغ میں خود بڑی کوڑی ڈالی ہے. تو کیا کریں؟ بولے مدرسے میں زکات دینا ناجائز ہے. پھر کس کو دیں؟ بولے فقیر کو دو, مسکین کو دو, غریب کو دو, اپنے رشتہ داروں کو دو. تو بہت اچھی بات ہے. اب اگر تیرا فقیر, تیرا مسکین, تیرا غریب پڑوس, تیرا رشتہ دار اگر بد مذہب ہو گیا تو اب ہو گیا غریب فقیر بعض غیر مقلد ہو گیا تو ہو رہے ہیں. دولت کی بنیاد پر چلو, راجستھان چلو, چلو کیرلا, مدھیہ پردیش, کرناٹک کی سرزمین پر چلو, جہاں قادیانیت نے سر ابھارا ہے, گھر گھر جا رہے ہیں, گھر میں جتنے نفر ہیں, جتنے لوگ ہیں, اگر 10 ہیں, ہر آدمی فی آدمی 25,000 روپیہ کی تھیلی لے لو. لے لیا, غریب ہے, آج تک کوئی چائے پلانے کے لیے نہیں گیا تھا, اچانک اس کو 2 لاکھ 2.5 لاکھ 1 لاکھ روپیہ ملا. اب اتنا بڑا میرا ہمدرد ہے, کیا کرنا ہوگا؟ بس کچھ نہیں, ہمارے ساتھ چلو. دولت کی بنیاد پر ایمان کے لٹیرے کل بھی ایمان لوٹ رہے تھے, آج بھی لوٹ رہے ہیں. دوستو تم بمبئی میں گلیوں میں رہ کر کے خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہو, قوم کس طرح سے برباد ہو رہی ہے تمہیں کیا فکر ہے؟ لیکن ہاں ہاں, اسی علاقے میں ڈکیتی ہو رہی ہے, جس علاقے میں کوئی دین کا قلعہ نہیں ہے, اور جن علاقوں میں دین و سنیت کا قلعہ بنا میں دار الروم کے قائم ہو چکا ہے, وہاں کے سارے لوگ ہدایت پر ہیں, گمراہیت سے بچے ہوئے ہیں. تو پتا چلا زکات سے لوگوں کی جان کو بھی بچاؤ, اور شریعت کی روشنی میں زکات دے کر کے ان کے ایمان کی حفاظت کے بھی تدبیریں تلاش کرو. فقہا نے تدبیریں تلاش کی اور کہا کہ سنی مدارس میں دو, کہ اس سے تمہارا ایمان محفوظ رہے گا. اب اس کا شریعت نے, علماء کرام نے کہا کہ اب ان رقم اس رقم کی تم ہلے شرعی کر لو. اب ہلے شرعی کر لینے کے بعد تم نے فقیر کو دے دیا, مسکین کو تم نے مال کا مالک بنا دیا, اور مال کا مالک بن جانے کے بعد اب وہ یہ کہتا ہے کہ حضور والا, اب میں اسے اپنی جانب سے بخوشی اللہ اور رسول کی رضا کے لیے, دین کی خدمت کے لیے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. یہ حیلہ شرعی ہے. اس طرح سے ہمارے محدثین نے, ہمارے مفتیان کرام نے یہ ایک راستہ نکالا تاکہ اس سے دین کی خدمت ہو سکے. جان تو تم نے آدھی رقم سے بچا دی ہے, اب آدھی رقم سے ایمان بچانے کی بھی فکر کرو. تو جان تو جان ہی جانی ہے, ارے آج نہیں تو کل اس جان کو جانا ہے. باقی رہنے والی جو چیز ہے اس چیز کا نام ایمان ہے, اور ایمان کا نام محبت رسول ہے. دوست بزرگوں, زکات فرض ہے, ایسا فرض ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا کی نگاہوں سے پردہ فرمایا, بڑے بڑے فتنے جنم لیے, بہت سارے فتنوں نے جنم لے لیا. سرکار سیدنا امیر المومنین ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت پر جیسے فائز ہو گئے, خلیفہ اول بن گئے. بنتے ہی بڑے بڑے فتنوں کا دروازہ کھلا. ان تمام فتنوں میں ایک فتنہ تھا مانعین زکات کا. زکات دینے سے انکار کر چکے, ہم اب زکات نہیں دیں گے. صدیق اکبر کے کان میں آواز گونجی ہے, صدیق اکبر نے اعلان فرما دیا, سن لو, جو شخص میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بکری کا ایک بچہ بھی زکات کے طور پہ پیش کیا جا کرتا تھا, اگر منع کرے گا تو میں اسے قتل کروں گا, اسے جہاد کروں گا, اس سے میں جہاد کروں گا. اللہ اکبر, یہ حوصلہ تھا. یہ کون سا حوصلہ تھا صدیق اکبر کا؟ یہ محبت رسول کا حوصلہ, یہی عشق رسول کا حوصلہ تھا, اور عظمت رسول کا حوصلہ تھا کہ اس کے صدقے میں رسول کی مقدس شریعت کی حفاظت کی جائے. صدیق اکبر نے ایسے نازک ماحول میں جو ہے اس فرض کی حفاظت فرمائی تھی. زکات کی فرضیت اور اس کی اہمیت احادیث مبارکہ, اللہ اکبر, آپ پڑھیں گے آنکھیں کھل جائیں گی. آج لوگ کہتے ہیں فلاں شہر میں قحط پڑ گیا, فلاں علاقے میں قحط پڑا, پورے اسٹیٹ میں قحط پڑ گیا. کیا وجہ ہے اس قحط کی؟ وجہ کیا ہے؟ تم کسی دادا کسی سیاسی لیڈر سے مت پوچھو, سیاسی لیڈر تو یہ بتائے گا اس قحط کی وجہ یہ کہ بارش نہیں ہوئی ہے. لیکن جان ایمان, رسول کائنات کی بارگاہ میں آؤ, یا رسول اللہ آپ کے غلام کیوں پریشان؟ آقا فرماتے ہیں جو قوم زکات ادا کرنا بند کر دے گی اللہ تعالیٰ اسے قحط, اس پر قحط نازل فرما دے گا. قحط کیوں نازل ہوا؟ قحط میں مبتلا کیوں ہوئے؟ زکات دینا بند کر دیا. جب قوم زکات دینا بند کر دیتی ہے اس پر قحط نازل کر دیا جاتا ہے. یہ اللہ کا یہ عذاب ہے, اس لیے اس کو مت برا بولو. رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ, اس کے رسول کے وسیلے سے رسول سے پوچھو, یا رسول اللہ اس درد کے درما سرکار آپ ہی ہیں, آپ ہی دستگیری فرمائیں, کرم فرمائیں, حل عطا فرمائیں. سرکار نے حل بتا دیا, زکات نہیں دی تھی تو یہ اس عذاب میں نازل ہو گئے, عذاب تم پر نازل ہوا, اب زکات ادا کرنا شروع کر دو, بلا دفع ہو جائے گی, رحمتوں انوار کی بارشیں تم پر نازل ہونے لگیں گی, اللہ تعالیٰ برکتیں نازل فرمائے گا, اللہ تعالیٰ تم پر رحمت نازل فرمائے گا. اللہ اکبر. آج حالات کے تقاضے ہیں کہ جو دین سے ہم جتنے دور ہو جائیں گے اتنے مصیبت و عالم میں گرفتار ہو جائیں گے. آؤ آؤ دین کے قریب آ جائیں, رسول کی شریعت سے ہم پیار کرنے لگ جائیں, اور رسول کی شریعت کی مقدس فرامین کی ہم حفاظت کرنے کا وعدہ کر لیں, اور اسی کی روشنی میں اپنی زندگی گزاریں. دوستو بزرگوں, زکات کی فرضیت اور پھر انشاءاللہ اور اس کے مسائل آئندہ جمعہ میں ہم آپ کے گوشے گزار کرنے کی کوشش کریں گے. آپ اتنے ہی سمجھ رہے ہیں کہ زکات جس پر فرض ہے 7.5 تولہ سونا, 52.5 تولہ چاندی ہو, یا اس کے بعد اتنا مال ہو کہ اس مال سے اس پیسے سے دونوں میں سے کوئی چیز بن سکتی ہے, سال اس پر گزر گیا ہے ویسے ہی ہے, اب زکات فرض ہو چکی ہے, تو اب بولے حضرت ہمارے گھر میں جو ہے اس پر فرض تو ہے ہی ہے لیکن سیٹ ڈپوزٹ والڈ میں اس کا کیا؟ بولے یہ کس کا مال ہے؟ بولے وہ میرا مال ہے. جب آپ کا مال ہے تو دے دیجئے. اگر آپ نے بینک کو مالک بنا دیا ہے کہ ہم نے ڈپوزٹ میں ڈال دیا ہے, آپ جو چاہیں کریں, مینیجر صاحب آپ کھا بھی جاؤ گے تو ہم نہ پک جائیں گے, تو ٹھیک ہے, ایسا تو ہے نہیں, آپ نے امانت رکھی ہے وہاں, اب اس پر بھی زکات فرض ہے. کہ جس مال کی زکات دی جاتی ہے آقا فرماتے ہیں کہ وہ مال جلنے سے بچ جائے گا, چوری ہونے سے بچ جائے گا, ہلاک ہونے سے, برباد ہونے سے بچ جائے گا, اللہ کی امان میں وہ چلا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے. اللہ اکبر. اس لیے دوستو اپنے مال کی زکات خوش دلی کے ساتھ میں کرو, اللہ کی رضا کے لیے کرو. اپنے جو بھی تمہارے خاندان میں واقعی جو مسکین ہیں, سنی صحیح العقیدہ ہیں, ان کی پہلی مدد کرو, اور ہاف جو ہے ان کو دو, اور ہاف مال جو ہے راہ مولا میں اس کی دین کی حفاظت کے لیے قربان کرو. سبھی مت دے دو, وہ تو ٹھکار بھی نہیں لے گا.
سب دے دو گے تو تمہارا پڑوسی ڈھکار بھی نہیں لے گا, اور یہاں ایک دو دو گے, ایک آدھا دو گے تو مولانا بھی دعا دیں گے, تمہاری نسل بھی دعا دے گی, پورا علاقہ جو ہے دعا دے گا کہ واقعی لوگوں نے اس طرح سے دین کا عظیم قلعہ جو قائم کر دیا ہے, ہماری نسلیں گمراہیت سے بچ گئی ہے, کتنا فائدہ ہے, آم کے آم گٹھلی کے بھی دام ہیں دوستو. اس لیے تمام سنی مدارس, تمام اہل سنت و جماعت جو مسلک اعلی حضرت کے سچے پابند ہیں, ایسے اداروں کو دینا, سنیت کا ٹائٹل لگا دیا بولتا ہم احمد رضا کو نہیں مانتے تو نہیں دینا, جو احمد رضا کو نہ مانے ہم تجھ کو نہیں مانتے, سمجھ جانا کہ دیوبندیوں کا ایجنٹ آیا ہوگا. اس لیے ہماری پہچان الحمدللہ, اس لیے جو ان سے پیار کرے ہم اس سے پیار کریں گے, جو ادارہ وہاں سے منسلک ہوگا وہ ہمارا ادارہ ہے, جو مسلک اعلیٰ حضرت کا سچا ترجمان ہوگا وہی ہمارا ہے, ایسے اداروں کو آپ دیں. ہر سال الحمدللہ جمعۃ الوداع میں زکات و فطرے کی رقم یہاں جمع ہوتی ہے تاکہ سنی اداروں تک آپ کی رقمیں پہنچائی دی جائیں, جس طرح سے بھی, ارے پوری انگلی نہیں پورا ہاتھ نہیں کٹاتے ہو تو کم سے کم ناخن کٹا کر کے, میں لوگ بولتے ہیں انگلی کٹا کے, میں کہتا ہوں انگلی مت, ناخن کٹا کے شہیدوں میں نام لکھا لو, ہے نا, ناخن نہیں, ناخن ہی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھا لو. آئندہ جمعہ, اب پتہ نہیں آئندہ جمعہ جو ہے ہم جمعۃ الوداع کے حیثیت سے اسے منائیں گے, پتا نہیں اس کے بعد کا جو جمعہ ہے, جمعرات 29 تاریخ ہے, اب 29 تاریخ کو پھر یہ شیطان اوپر پڑھیں گے, کل ہم کو چاند لانا ہی لانا ہے, اللہ کہے کہ نہیں اس روزہ رکھنا کا, کہ نہیں کل عید منانا ہے, تو پتا نہیں کیا فتنہ ہو, ہے نا. اگر رب نے کرم فرمایا مطلب بالکل صاف رہا اور کہیں نظر نہ آیا تو اللہ کے کرم سے پھر ایک جمعۃ الوداع مل جائے گا, اور نہیں تو اس کا فیصلہ کہ نظر آ گیا تو عید منا لیں گے, ہے نا. تو انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ جو ہے, آنے والا جمعہ, وہ جمعۃ الوداع کے طور پر ہم منائیں گے, اور آنے والا جمعہ جو ہے جمعۃ الوداع جو ہوگا اس میں آپ کو سنی مدارس میں اپنی زکات و فطرے کی رقم جمع کرنے کے لیے لانا ہے, اور یہاں چندہ ہوگا اس میں آپ کو دینا ہے, اور فطرے کی رقم فی نفر جو ہے 40 روپے متعین کی گئی ہے, آپ خوش دلی کے ساتھ ادا کریں, اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے سے میں پرخلوص یہ بھی لو گزارش کروں گا کہ الحمدللہ آپ کے اس علاقے میں, آپ کی اس مسجد میں دارالعلوم فیضان مفتی اعظم جو 6 سال مکمل کر چکا, 7ویں سال میں اس نے قدم رکھا ہے, آپ کا ادارہ ہے بمبئی میں تنہا کم عمر میں الحمدللہ مسلک اعلی حضرت کی وہ ترجمانی کی ہے کہ آج بمبئی کے سارے مدارس جو ہیں شرم سے اپنی سروں کو جھکائے ہوئے نظر آ رہے ہیں. الحمدللہ یہ منفرد ادارہ ہے, میں آپ سے گزارش کروں گا اس کے شعبے کو مزید تقویت پہنچائیے, اپنی رقمیں یہاں پہنچائیے, ٹیبل ہمارے باہر لگے ہوئے گے وہاں لا کے پہنچائیے, اور ساتھ ہی ساتھ سنی تبلیغی جماعت جس کے تحت جو ہے ملک کے بیشتر علاقوں میں گاؤں گاؤں الحمدللہ ائمہ کرام کو ہم رکھتے ہیں, اور ان ائمہ مساجد کی تنخواہیں آپ کی اس دار رضا جامع مسجد پھول گلی سے دی جاتی ہے الحمدللہ. اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آل انڈیا سنی تبلیغی جماعت کے اس شعبے کو آپ مزید استحکام بخشنے کی سعادت حاصل کریں, تاکہ گاؤں گاؤں جہاں بیچارے گاؤں والے امام رکھنے کے قابل نہیں ہوتے ہیں, جس بنیاد پر یہاں تھیلا لے کر وہاں پہنچتے ہیں, یہاں بہت سے دکاندار ہیں جو مجھے جاتے ہیں وہ تھیلا لے کر پہنچے, اس کے بعد میں پہنچا ان کے پیچھے, پوچھے بولے حضرت آپ آ گئے, میں نے کہا آپ شیطان کیوں بن کے کیوں آئے, بہت سے احباب ہیں یہاں میں جانتا ہوں, نام نہیں رواں کسی کا, بہرحال تو آپ الحمدللہ ان علاقوں میں ہمارے اس وقت الحمدللہ 250 ائمہ کرام اپنی اپنی مساجد میں مسلک اعلی حضرت کی خدمات انجام دے رہے ہیں, وہ علاقے جہاں بوڑھے ہو گئے علی بے نہیں جانتے تھے وہاں کے بوڑھے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, ان کے بچے آج حافظ قرآن ہو گئے ہیں الحمدللہ. یہ سب کیا ہے, یہ سب آپ کے تعاون کا نتیجہ ہے الحمدللہ. ہم کرتے ہیں کہتے نہیں ہیں, ہم ڈرامہ نہیں کرتے, ہماری کوئی جو ہے چینل نہیں ہے الحمدللہ, ہمارا چینل مسلک اعلی حضرت ہے, جس چینل میں صرف مسلک اعلی حضرت ہی بتایا جاتا ہے الحمدللہ. اس سے آپ پیار کرو, اگر قریب آنا ہے تو ہمارے قریب آ جاؤ, اللہ تعالی حق پر قائم رکھے, حق والوں کا ساتھ دینے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.